بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حق تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم کھائی ہے انسان کی جان کی قسم، نفس کی، نفس کی قسم کھائی ہے، نفس یوں وما سواها، اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا. فألهمها فجورها، اور اس کے بد اخلاق، بد کرداری اور تقوی، پرہیزگاری، دونوں کو، دونوں باتوں کا نفس کو القاء. اب اس کے بعد فرماتے ہیں قد افلح من زکاها، کہ وہ مراد کو پہنچے گا، وہ فلاح پائے گا، وہ مراد کو پہنچے گا جس نے اس نفس کو کا تزکیہ کر. دیکھا، اس سے اصلاح نفس اور تزکیہ نفس فرض ہوا یا نہیں ہوا؟ فرض عین ہوا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اور تمام ہمارے بڑے فرماتے ہیں اصلاح نفس یا تزکیہ نفس فرض عین ہے. وقد خواب من دساها، اور نا مراد ہوا جس نے اس کو، اس کو دبا دیا، یعنی فجور میں دبا دیا. فجور کو غالب تزکیہ یہ ہے کہ تقوی غالب ہو جائے اور جو رضائل نفس ہیں وہ مغلوب ہو جائیں. تو یہ آیت تو آپ بارہا سن چکے ہیں، لیکن اس کو سننے کی ضرورت اس لیے ہے بار بار کہ یاد رہے ہیں تزکیہ نفس فرض عین ہے، اس کے بغیر جنت کیسے مل سکتی ہے. اس کے بارے میں بارہا عرض کر چکا، اس کی حقیقت بھی بتا چکا. ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا مضمون ہے کتاب معمولات یومیہ میں، فرماتے ہیں شروع میں، تمہید میں، کتاب کی تمہید میں فرماتے ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے، کہ گزشتہ مجلسوں میں تصوف اور طریقت کی حقیقت اور اس کے مبادی یعنی اصول مختلف عنوانات سے بیان کر چکا ہوں، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو احکام یعنی اوامر و نواہی، احکام دو طرح کے ہیں، کچھ چیزوں کو کہا گیا کرو یا اوامر کہلاتے ہیں، اور کچھ چیزوں کو کہا گیا مت کرو، اس سے رک جاؤ، اس کو نواہی کہتے ہیں، منع کیا گیا. لیکن یہ اوامر و نواہی دو طرح کے ہوتے ہیں، اوامر بھی دو طرح کے اور نواہی بھی دو طرح کے ہیں، اس سے ایک دنیا غافل، یعنی اگر سنا بھی ہے تو اس کا استحضار نہیں ہے. اس کی وجہ سے بیسوں خرابیاں نفس میں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. تو دو قسم کے ہیں، بعض احکام اوامر و نواہی میں سے انسان کے ظاہری اعمال سے متعلق، یعنی ظاہری اعمال، یعنی کان سے، آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، ظاہری اعمال ایک شخص کرتا ہے، دوسرے کو وہ عمل نظر آتا ہے، تو یہ اعمال ظاہرہ کہلاتے ہیں. مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا فرض ہونا، تو یہ اعمال ظاہرہ میں فرض ہیں. اور شراب اور سود اور بدکاری وغیرہ کا حرام ہونا، اسی طرح حضرت فرما رہے ہیں، اسی طرح جیسے یہ فرض اور حرام، اسی طرح بعض احکام انسان کے باطنی اعمال کے متعلق. باطن سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کر رہے ہیں وہ عمل تو ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے، آپ کو اور لمحے کو معلوم ہے. ایسا عمل کون سا ہوتا ہے جو بالقصد بھی ہو؟ عمل ہمیشہ وہ ہوگا अमल वो कहलाता है जो बिलकस्त हो, याद रखिए। नाम अमाल में क्या होगा? अमाल होगा, उसमें ख्वाब और कैफियत और तरह तरह के महसूसात ये नहीं होंगे, समझ लीजिए अच्छी तरह से। नाम अमाल में बस वो चीजें होंगी जो आपने बिलकस्त की होंगी। तो ये अमाल जाहिरा हैं, ये तो होते हैं इन चीजों से, आंख से, कान से। तो अमाल बातना किस चीज से होते हैं? इंसान के इख्तियार में इनके अलावा एक ही चीज और है, क्या? सोचना, बिलकस्त सोचना, यही अमाल बातना है। लेकिन ये भी एक दुनिया नहीं समझती। दीन जो है आसान है, अद्दीन युसरुन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अद्दीन युसरुन, और कुरान में भी है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मैं कहता हूं कि एक जाहिल से जाहिल देहाती शख्स, उस पर भी इस्लाम के तमाम अहकाम फर्ज वाजिब हैं। ये पता मैं कह रहा था कि अजीब बात है, बहुत बड़ा आलिम है, मुफ्ती है, यानी क्या क्या है, उस पर भी कितनी नमाजें फर्ज, कोई पांच नमाज, और उस देहाती पे पांच नमाज, उस पर तीस रोजे, उस पर चलिए तीस रोजे, इस पर जिंदगी में एक बार हज, उसको कोई फर्क है बताइए? कितनी जकात इसको, उतनी जकात इसको, क्यों साहब कोई फर्क है? फर्क नहीं है, जरा सा भी फर्क है, काम में इतना सा भी फर्क। आप बड़े से बड़े आलिम हो, बड़े से बड़े इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जहीन तरीन आदमी हो, या आप एक जाहिल झपट देहाती, जरा भी फर्क नहीं। इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब यह हुआ कि दीन इतना आसान है कि जाहिल झपट देहाती उस पर अमल कर सकता है बआसानी। अगर आसान न होता तो बेचारा जाहिल झपट देहाती तो महरूम हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको महरूम नहीं किया, बल्कि उनमें ही ज्यादा अल्लाह वाले होते हैं जो बज़ाहिर जाहिल हैं। तो ये जो बाज़ अहकाम हैं इंसान के बातनी आमाल से मुतल्लिक हैं, यानी सोचने से पैदा होते हैं। मिसाल दी है जैसे सब्र, शुक्र, तवक्कुल, इखलास वगैरह का फर्ज होना, ये फर्ज है, कुरान में सरीह हुक्म है। सब्र करो, शुक्र करो, तवक्कुल करो, इखलास होना चाहिए, रिया बिल्कुल ना हो, लेकिन इनकी हमें खबर नहीं। किसी से पूछ लीजिए आप, मैं कहता हूं किसी ने, यह हम तो बार बार अर्ज करते रहे, बिल्कुल भी सुनी सुनाई, लेकिन आप किसी से पूछ लीजिए, अच्छे खासे दीनदार से भी पूछ लीजिए, शुक्र क्या है? नहीं बतला पाएगा, गड़बड़ाएगा, उल्टा सीधा बताएगा। अच्छे खासे एक साल से मैंने पूछा था शुक्र क्या है, तो शुक्र यह कि गुनाह ना हो, गुनाह ना हो तो एक अलग चीज है, शुक्र कर से क्या ताल्लुक है? फिर मैंने मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब से लिख कर पूछा, वो खत भी महफूज किया। मैंने कहा कि शुक्र की हकीकत मैं ये समझता हूं, और जितनी चीजें दूसरी हैं सब इससे पैदा होंगी, लेकिन अमल बस इतनी है कि यूं सोचे बंदा कि नेमत, शुक्र का मौका नेमत है, अल्लाह तआला की नेमत का इनकार कर दे वो अलग बात है, और जालिम आदमी जो अल्लाह तआला की नेमत का इनकार कर दे, खाना आया और खाने को नेमत नहीं समझे, बीवी बच्चे हैं उनको नेमत नहीं समझता, कितना जालिम है। अल्लाह ताला तो नेमतें दी हैं, तो नेमत पे शुक्र होता है, और शुक्र यूं होता है कि बंदा बिलकस्द सोचे, बिलकस्द सोचे, ओके, दिल में मेरे बड़ा शुक्र भरा हुआ है। ये सब बिल्कुल फजूल बात है, क्योंकि शुक्र तो एक अमल है। जब शुक्र एक अमल है बात नहीं है, तो बिलकस्द करना होगा तब वो अमल होगा, वरना कैसे अमल होगा? तो सब्र और शुक्र और तवक्कुल और इखलास, शुक्र में यह है कि यह नेमत मिन जानिब अल्लाह है, मैं इस लायक नहीं था, यह सोच लिया शुक्र अदा हो गया, शुक्र का फर्ज हिस्सा अदा हो गया। अब उसके मुस्तहबात वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह कहना वगैरह वगैरह, और फिर उससे कुछ खुद नताइज पैदा होते हैं, मसलन वो बंदा खुश हो जाता है, उसको अल्लाह से मोहब्बत पैदा होने लग जाती है, ये अलग चीजें हैं, ये नताइज हैं उसके, उसके असरात हैं, जो खुद शुक्र नहीं है। तो सब्र और शुक्र और तवक्कुल और इखलास वगैरह का फर्ज होना, और हसद और बुखल और रिया और तकब्बुर वगैरह का हराम होना मालूम है, लेकिन इसकी भी हकीकत समझनी पड़ेगी। हसद है क्या? हसद यकीनन एक सोचने का फेल, क्या सोचने से हसद होता है?
کیا سوچنے سے بخل ہوتا ہے، کیا سوچنے سے ریا ہوتی ہے، کیا سوچنے سے تکبر ہوتا ہے. اگر ان سانپ بچھوؤں کو جانو گے نہیں تو خود مبتلا رہو گے. اور یہ اتنی اہم چیز ہے، یہ اعمال باطنا اتنے اہم ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا کبر کے بارے میں فرمایا ہے، جو اعمال جو گناہ باطنی ہے بہت بڑا، کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے. تو یہ اتنا اہم ہے. اب حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو مثالیں ہیں اس کی، اعمال باطنی کی، صبر شکر اور توکل وغیرہ کا فرض ہونا، اور حسد اور بخل اور ریا اور تکبر وغیرہ کا حرام ہونا. اور یہ بھی پہلے بیان ہو چکا، حضرت فرما رہے ہیں، یعنی کیونکہ بار بار بیان کرتے رہتے تھے حضرت. کیا بیان ہو چکا؟ کہ اعمال باطنہ یعنی جو سوچنے والے اعمال ہیں، در حقیقت انسان کے اعمال ظاہرہ کی بنیاد ہے. ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، اعمال ظاہرہ کی کیا ہے؟ بنیاد. جتنے اعمال ظاہرہ میں نقص ہوگا، خرابی ہوگی، کمی ہوگی، سب اعمال باطنہ کے نقص کی وجہ سے ہوگی. اگر انسان باطنی فضائل سے آراستہ ہو اور باطنی رضائل کی اصلاح کرا چکا ہو تو اس کے اعمال ظاہرہ بھی درست ہو جاتے ہیں، حضرت فرمانے. ورنہ باطنی اعمال کی خرابیوں اور خامیوں کے ساتھ ظاہری اعمال بھی ہمیشہ ناقص رہتے ہیں. لہذا ہر مسلمان کی اخلاق باطنی کی اصلاح اور تہذیب نہایت ضروری ہے، کیونکہ بغیر ظاہری اعمال ہی ٹھیک نہیں ہوگا. خود باطنی اعمال اتنے زیادہ اہم ہیں کہ اس کی اہمیت کا لوگوں کو احساس نہیں، دیندار لوگوں کو احساس نہیں ہے، ان لوگوں کو احساس نہیں ہے جو دین کے مقتدی ہیں، بڑے ہیں، دین پھیلانے کے کام میں لگے، ان کو بھی احساس نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور طویل حدیث میں کہ ایک شہید کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. وہ کہے گا، یا اللہ، میں تو آپ کے لیے آپ کے دشمنوں سے جنگ کی اور جہاد کیا اور شہید ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے اس کو؟ سنا ہوا ہے آپ نے حدیث شریف 12 کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس لیے لڑتا تھا کہ تیری شہرت ہو جائے، کہ تو بڑا بہادر ہے، تو یہ تو تجھے کہہ لیا گیا بہادر دنیا میں، اور فرشتوں کو حکم ہوگا لے جاؤ اس کو الٹے منہ جہنم میں ڈالو. کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے، وہ شہادت جیسی چیز صرف اس لیے کہ اس میں ریا تھی، لوگوں کو دکھانے کی اسی سوچ خراب تھی. اگر یہی سوچ وہ یوں کر لیتا کہ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی، تو وہ جنت میں جاتا. لیکن محض اس وجہ سے کہ وہ اس کی سوچ خراب تھی، اس کا انجام کیا ہوا؟ شہادت کا انجام جہنم. اسی طرح سے ایک عالم کو لایا جائے گا، اس کے علم دین کی وجہ سے اس کا انجام بھی جہنم ہوگا، اس کو بھی ریا تھی. اور ایک سخی کو لایا جائے گا، صدقہ خیرات بہت کیا، اس کا انجام بھی یہی ہوگا. یہ طویل حدیث شریف میں ایک ہی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر یہ اہمیت دے کر فرما رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں، سمجھ جائیے اس کی اہمیت. اب کوئی کہے کہ اصلاح باطن کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ تزکیہ نفس کو مانتا ہی نہیں ہے، تو بتائیے کتنی بڑی غلط بات ہے. فرمایا ہر مسلمان کے لیے، حضرت فرما رہے ہیں، ہر مسلمان کے لیے اخلاق باطنی کی اصلاح اور تہذیب نہایت ضروری ہے. اسی کے لیے طریقت اور سلوک میں سارے مجاہدے اور ریاضتیں کرائی جاتی ہیں. مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ نفس کے خلاف، دل نہیں چاہ رہا مگر کر رہے، تاکہ اصلاح نفس کے بعد دین کے تمام احکامات پر عمل آسان ہو جائے. چنانچہ امراض نفسانی کے معالجے کے لیے، اب یہ ایک ایسی چیز ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کے معالجے کے لیے جو امراض نفسانی ہیں، امراض نفسانی ان کو کہتے ہیں کسی رذیل نفس کے اقتضا کے اوپر عمل کرنے کا عادی ہو گیا، نفس کبر کا عادی ہو گیا، حسد کا عادی ہو گیا، تو یہ مرض بن گیا. اچھا، اب عادی ہونے کے بعد ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا عادی ہو جائے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا. متکبر کو ہرگز محسوس نہیں ہوگا کہ میں متکبر ہوں، ریا والے کو محسوس نہیں ہوگا کہ میں ریا کرتا ہوں، کیونکہ اس کی عادت پڑ چکی ہے، وہ مرض میں گزرتا ہے. تو ایسے امراض نفسانی کے معالجے کے لیے کسی طبیب روحانی یعنی شیخ و مرشد سے رجوع کرنا فطرتاً ناگزیر، اور اس علاج و معالجے کا ضابطہ یہ ہے، ناگزیر فرمایا، یعنی اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی. ایک بڑا آپ کو بنانا پڑے گا اور سب سے بڑی چیز تو یہی اٹک جاتی ہے، کسی کو بڑا بنانے سے ہی آر آتی ہے، تو یہی کبر ہے. کسی اللہ والے کو اپنا بڑا بنا لو، اس سے ہر چیز پوچھ پوچھ کے کرو، اپنی رائے کو ختم کر دو، تب کام بنتا ہے. اور یہ پوچھنا اور اپنی رائے کو ختم کرنا صرف انہی امور میں ہے، تزکیہ نفس میں ہے، اور چیزوں میں نہیں ہے. اگر شیخ آپ کو اینٹی بایوٹک بتائے، وہ آپ کے ذمے نہیں ہے کہ وہ یہ اینٹی بایوٹک کھائے جو شیخ بتا رہا ہے. شیخ کے دائرہ کار سے وہ باہر ہے، وہ شفقتن بتا رہا ہے، لیکن آپ کے ذمے نہیں ہے. آپ کے ذمے تو وہ امور ہیں جو تزکیہ نفس سے متعلق ہوں، اصلاح نفس سے متعلق ہوں، ان میں شیخ جیسے کہے ویسے کرے. یہ لکھا ہے تو حکیم الامت رحمت اللہ، اس میں اپنی رائے نہ لڑو. اگر کوئی علاج بتائے تمہارے کسی مرض کا تو اپنی رائے نہ لڑو، جیسے وہ کہے ویسے کرو. چنانچہ امراض نفسانی کے معالجے کے لیے کسی طبیب روحانی یعنی شیخ و مرشد سے رجوع کرنا فطرتاً ناگزیر ہے، یعنی اس کے بغیر اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. بتائیے کتنی بڑی چیز سے محرومی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایسے موقع پر کہ ایک محرومی تو یہ ہے کہ شیخ ہی نہیں ہے، اور ایک محرومی اس سے بھی بڑھ جائے، شیخ کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ نہ اٹھائے. شیخ کا نہ ہونا ایک بات، شیخ ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کو اپنے امراض نہیں بتاتے. سالک اپنی مختلف کیفیات باطنہ کا اظہار اپنے مسئلے سے کرتا ہے، اور وہ اس کے حالات کے مطابق کچھ اصلاحی تدابیر اور احتیاط وغیرہ کراتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے مسئلے کے ساتھ، جو شیخ ہے تمہارا مسئلے، جو تمہاری اصلاح کرنے والا ہے، اس کے ساتھ تم کو قوی عقیدت اور مناسبت ہو، عقیدت ہو اور مناسبت. اصل چیز جو کام آتی ہے وہ اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے. سچی بات ہے، عقیدت تو دیکھتے دیکھتے زائل ہو جاتی ہے. عقیدت تو یوں زائل ہو جاتی ہے کہ عقیدت کسی نے بتا دیا الٹی سیدھی بات ہی آپ کے بارے میں جڑ دی، عقیدت ختم ہو گئی. لیکن محبت یہ ختم نہیں ہوتی، محبت ہونی چاہیے. محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کے بارے میں یوں کرو یوں کرو یوں ذکر کرو فلاں کرو، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا چیز ہے. حالانکہ جو محبت مطلوب ہے وہ محبت عقلی ہے، اور محبت عقلی کا مطلب بس یہ ہے کہ ترجیح دی. جب دو باتیں آ جائیں، ایک اپنی یا اپنے نفس کی یا اپنے رشتہ داروں کی، اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور شیخ کے سامنے شیخ کا حکم ہے، تو جس کی بات کو ترجیح دے گا اس سے اس کو مان. تو اپنے مسئلے کے ساتھ قوی عقیدت اور مناسبت ہو، یعنی اس کی بات کو آپ کا دل قبول کرے، اعتراض نہ اٹھے، کیونکہ اعتراض اگر ہے تو مناسبت. اور پھر بے چون و چرا اس کے مشورے پر عمل کیا جائے، جو کہے چپ چاپ سے یوں میں پوچھو یہ کیوں بے چون و چرا. بعض وقت شیخ اصلاحی تدابیر کے ساتھ سالک کے لیے کچھ اوراد و وظائف بھی تجویز کر دیتا ہے، جن کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان معمولات پر ایک مدت تک عمل رکھنے سے قلب کی صلاحیت درست ہو جاتی ہے، اور مقاومت نفس یعنی نفس کے خلاف کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور ذکر و تسبیحات کے ثمرات کچھ اس طرح سے مرتب ہو جاتے ہیں کہ قلب میں کیفیت تقویٰ راسخ ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کا ڈر اور خوف ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرنے لگتا ہے. ایک عجیب قسم کا خلاصہ ہمارے حضرت نے لکھا ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے. جب یہ ہے کہ ہم لوگ تو پڑھ رہے تھے اصل میں اس کتاب کو، شریعت اور تصوف. پچھلی مرتبہ ایک بڑی بنیادی بات بتائی گئی تھی اس کتاب سے کہ انسان کے اندر قوت غضبیہ ہے، قوت شہویہ ہے، قوت عقل ہے، قوت غضبیہ، قوت شہوت اور قوت عقل تین ہے. جب ان میں اعتدال پیدا ہو جائے گا تو وہ آدمی حسین کہلائے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اخلاق سب ٹھیک ہو جائے. فرماتے ہیں کہ جس طرح اس نے ظاہری میں کمی بیشی ہوتی رہتی، کوئی زیادہ خوبصورت اور کوئی کم خوبصورت، اسی طرح حسن باطنی میں بھی لوگ مختلف ہوتے ہیں، پر سب سے زیادہ حسین حسن باطنی میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ آپ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انک لعلی خلق عظیم، آپ بے شک اخلاق کے اعلی پیمانے پر. اور آپ کے بعد جس مسلمان کو آپ کے اخلاق سے جتنی مناسبت ہوگی اسی قدر اس کو حسین صورت کہیں، جتنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے قریب ہے اتنا ہی وہ حسین کہلائے گا. حسن باطنی کی بات ہو، اور ظاہر ہے کہ سیرت باطنی میں جس قدر بھی جس کو حسن ہوگا اس کو اتنی ہی سعادت اخروی حاصل ہوگی. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا کمال اس میں ہے کہ اخلاق اچھے, جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کو ایمان کا کمال حاصل. اخلاق سب فطری اور جبلی, یعنی انسان کی فطرت میں ہے, لیکن اس درجہ فطرت میں کوئی بھی خلق نہ تو مذموم ہے نہ کو قابل نہ محمود ہے نہ قابل تعریف, مگر استعمال سے اس میں آ جاتی ہے مدح اور ذم. اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے؟ من آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان, جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک دیا اس کا ایمان کامل. فرماتے ہیں کہ دیکھیے دونوں جگہ آتا
للہ
منع
للہ,
جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روکا, اس میں آتا اور منع دونوں کے ساتھ للہ کی قید ہے, یعنی کام کر رہا ہے اللہ کے لیے, جس سے معلوم یہ ہوا کہ دینا, پیسہ دینا غریبوں کو, خیرات کرنا, صدقہ کرنا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ مطلقاً محمود نہیں ہے, اور نہ بخل, نہ اس نے روک دیا نہیں دیا, نہ بخل مطلقاً مذموم ہے, بلکہ اگر اللہ کے لیے ہو تو دونوں محمود, یعنی اللہ کے لیے دیا تو یہ محمود ہے, اچھی بات ہے, اور اللہ کے لیے روک دیا تو یہ بھی اچھی بات ہے. جہاں پہ حکم نہیں ہے وہاں نہیں خرچ کیا, یہی اصول ہے. اور نفس کے جو رذائل ہیں وہ متعدد ہیں اور ایک ایک سے لگے ہوئے ہیں, یہ نہیں کہ وہ ایک رذیلہ ہو تو اس کا دوسرے سے تعلق نہ ہو, ہوتا ہے. اسی لیے ایک دو رذیلے کی اصلاح اگر پکی ہو جائے تو بہت سے رذائل ٹھیک ہو جاتے ہیں. جب تک لیکن سبھی سے نجات نہ ملے گی رذائل نفس کے, اس وقت تک نفس قابو میں نہ آئے گا. اور ایک رذیلے کی اصلاح کرنا اور دوسرے سے بے پرواہ رہنا, اس سے کچھ فائدہ نہیں پہنچے. ایک بار لگ کر تمام رذائل نفس کی اصلاح کرا لو اور ایک بھی رہ گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک رذیلہ, جس طرح سے کوئی شخص جو 10 بیماریوں میں گرفتار ہو وہ تندرست اسی وقت کہلایا جا سکتا ہے جبکہ اس کی 10 بیماریاں جاتی رہیں. اگر ایک بیماری بھی باقی ہے تو اس کو ہم صحت مند نہیں کہہ سکتے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہی ہے جس کا خلق کامل, یعنی رذائل نفس سب قابو میں آ چکے ہیں, اور مومنین میں افضل وہی ہے جس کا خلق سب سے بہتر. اسی اصل کا نام دین ہے اور اسی کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اب اخلاق باطنہ دو قسم کے ہیں, ایک متعلق بالقلب اور دوسرے متعلق بالنفس کہلاتے ہیں. اخلاق باطنہ متعلق بالقلب کا نام اخلاق حمیدہ ہے اور ملکات فاضلہ بھی کہلاتے ہیں. ان کو مقامات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے جب ان پہ عبور ہو جائے. اور یہ جو مقامات ہیں یا اخلاق حمیدہ ہیں وہ یہ ہیں: توحید, اخلاص اور توبہ اور محبت الہی اور قوت زہد اور توکل اور قناعت اور حلم اور صبر اور شکر اور صدق اور تفویض اور تسلیم اور رضا اور فنا اور فنا الفنا. یہ اتنے بتائیں, یہ ہے اس کو لکھا ہے کہ ان کا تعلق قلب سے, بس اصطلاحات ہیں. یہ دوسرے متعلق بنفس ہیں جن کا نام اخلاق رذیلہ ہے, یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جسے قلب کی خصوصیات ہوں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قلب کی خصوصیات ہیں, لیکن بات وہی ہے, دونوں صورتوں میں جو سوچے گا اسی کے اوپر عمل منحصر ہے. اور وہ جو رذائل نفس ہیں جن کو کہا ہے کہ متعلق بنفس ہیں, ان کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں. اور وہ یہ ہیں: طمع, طول عمل یعنی لمبی لمبی امیدیں باندھنا, غصہ, جھوٹ, غیبت اور حسد اور بخل اور ریا اور عجب اور کبر اور حب مال اور حب جا اور حب دنیا، ان سب سے نفس کو پاک کرنے کا نام تزکیہ نفس ہے. قد افلح من زکاہا، ان سب سے پاک، اور اس دھوکے میں نہ رہے کہ میں تو پاک ہوں. یہ سب سے بڑا دھوکہ، یہ تو وسوسہ بھی نہیں آتا، اس کا تو وسوسہ بھی کبھی نہ، انسان تو بھرا ہوا. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم، میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا، پاک نہیں بتاتا. اور قرآن میں حکم ہے کہ اپنے نفس کو پاک نہ بتاؤ، فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کو پاک مت. ہم سمجھ رہے ہیں پاک، خیر قولن تو نہیں کہتے بس، لیکن عملن، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اندر امراض ہے تو تم کسی ڈاکٹر کے پاس بھاگتے کیوں نہیں ہو، بیٹھے ہو کیوں، یا اپنا ہر شے کو لکھتے کیوں نہیں ہو، علاج تو کرا لو. وہ اس وجہ سے کہ شیخ اس وقت تک علاج نہیں کرتا جب تک طالب طلب نہیں کرتا. شیخ کے بھی ہاتھ پیر بدل ہوتے، وہ اس وقت تک نہیں کر سکتا، جب طالب طلب کرے گا تبھی وہ شروع کرے گا علاج. اسی لیے فرمایا قد افلح من زکاہا، فارسی کے شعر ہیں، ان میں ان چیزوں کو جمع کیا گیا. خواہی کہ شوی بمنزل قرب مقیم، اگر تو چاہتا ہے کہ مقام قرب خداوندی میں تو مقیم ہو جائے. نو چیز بنفس خیش فرما تعلیم، تو نو چیزیں اپنے آپ کو تعلیم کر یعنی سکھا. صبر و شکر و قناعت و علم و یقین، صبر اور شکر اور قناعت اور علم اور یقین، اور تفویض و توکل و رضا و تسلیم. اور خواہی کہ شود دلے تو چوں آئینہ، اور تو اگر چاہتا ہے کہ تیرا دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے. دہ چیز برو کن از درون سینہ، تو دس چیزوں کو تو اپنے سینے سے دور کر، باہر کر. وہ دس چیزیں یہ ہیں، حرص و عمل و غضب دروغ و غیبت، حرص لالچ اور طول عمل آگے کی امیدیں باندھنا، پلاننگ کرتے رہنا، اور غضب اور جھوٹ اور غیبت، اور حسد اور بخل اور ریا اور کبر اور کبر. اب اس کے بعد اس کتاب میں تو حضرت شروع کر رہے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ. پہلی چیز اخلاق حمیدہ میں جو ہے وہ ہے توحید. عملاً جو ہے یہ ترتیب نہیں ہے، عملاً تو انسان کو چاہتا ہے کہ اس کے رضائل نفس سب پہلے ان سے چھٹی ہو، اور ہونا بھی یہی چاہیے. جب تک رضائل نفس سے پاک نہیں ہوگا توحید حاصل ہی نہیں ہوگا. لیکن اس کتاب میں ترتیب یوں ہی ہے کہ پہلے اخلاق حمیدہ کا ذکر فرما دیا، ایک ایک کر کے. ہم بھی اسی کتاب کی ترتیب میں چلتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اصلاح میں جس چیز کی آپ کو کمی محسوس ہو وہ اپنے شیخ کو لیجیے، چاہے وہ اخلاق حمیدہ میں سے ہو چاہے رضائل نفس میں سے، جو چیز بھی کمی محسوس ہو. اب یہ ہے کہ توحید کی اگر کمی محسوس ہوتی ہے تو توحید کے بارے میں لکھیں. توحید کے بارے میں فرماتے ہیں یہ پہلی چیز ہے اخلاق حمیدہ. توحید تو اصل چیز ہے، توحید نہیں ہوگی تو جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے عملوں کو بھی اسی نے پیدا کیا. نیز ارشاد ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے ہو کسی چیز کو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. جب تک اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہیں گے تو تم نہیں چاہ سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعریف یوں فرمائی، یعنی جان تو کہ اگر سب متفق ہو جائیں اس پر کہ تم کو کچھ نفع پہنچائیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے، مگر اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اگر سب متفق ہو جائیں کہ تم کو ضرر پہنچائیں نقصان پہنچائیں تو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکیں گے مگر اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. لیکن یہ توحید ہماری ناقص ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی ناقص ہے یہ عقیدے کی حد تک. تو آج کل تو یہ تو عقیدہ میں بھی عقیدے سے بھی نکال دیا ہے. اگر ہم اس میں توجہ نہیں دیں گے تو ہم توحید میں تو مار کھا جائیں گے. ہم میں سے اکثر کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا دے سکتا ہے, وہ ہمیں فائدہ پہنچا دے سکتا ہے. نہیں ہے, ہاں یوں اگر اس سے کھڑے دیں گے تو وہی کہے گا مسلمان کہ نہیں آ. اصل میں تو اللہ میاں کے ہاتھ. بہرحال توحید پکی تو نہیں ہے. دیکھیں پھر سے پڑھتا ہوں, حدیث شریف کا ترجمہ ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے. وعلم یعنی جان تو سمجھ لے کہ اگر سب متفق ہو جائیں, سب لوگ متفق ہو جائیں اس پر کہ تم کو کچھ فائدہ پہنچائیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے. ہے یہ عقیدہ, جائزہ تو لے, نہیں نکلے گا, ہوگا تو بہت چھپا ہوا کہیں اندر کو ہوگا, لیکن یہ ہماری عملی زندگی میں عقیدہ کہیں بھی ہم نہیں چلاتے. مگر اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, اور اگر سب متفق ہو جائیں کہ تم کو ضرر پہنچائیں تو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکیں گے مگر اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. یہ عقیدہ, یہ عقیدہ ہی تو ہے اصل. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی مقامات ہیں تصوف, شکر ہے, صبر ہے, تفویض ہے, توکل ہے, یہ سب آپ غور کریں گے. ابھی آپ ایک ایک کر کے سب سے گزریں گے انشاءاللہ, یہ آپ غور کریں گے کہ تو سب توحید کے اجزاء ہیں. جب یہ ناقص ہے تو توحید کہاں کامل ہوگی؟ توحید تو کامل ہو ہی نہیں سکتی, توحید کے اجزاء ہی ناقص ہے. اس لیے کتنا ضروری ہے تزکیہ نفس, کتنا ضروری ہے. اب دیکھیے ایک قصہ لکھا ہے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ جو ہے نا کیا نام ہے اس کا, بنیادی تعلیم, بنیادی دینی تعلیم کے نام سے 10 منٹ کا درس ہوتا ہے, لیکن خود مجھے اس سے اتنا فائدہ پہنچ رہا ہے کہ میں حیران ہوں. ایک فائدہ تو یہ پہنچا کہ اصل میں ہمارے گھر کی مجلس ہوتی تھی, اس کو میں نے عام کر دی, براڈ کاسٹ کر دیا, تو اس سے مجھے یہ فائدہ پہنچا کہ ناغا نہیں ہوتا. پہلے بہت ناغے ہوتے تھے, کبھی کوئی کام آ گیا چھوڑ دیا کبھی, لیکن اب تو براڈ کاسٹ ہونا ہے اس لیے اب ناغا نہیں ہوتا. ایک فائدہ تو یہ. دوسرے اس کو پڑھنے میں پتہ نہیں کیا بات ہے, جو اثر ہوتا ہے وہ پہلے نہیں ہوتا. اسی میں کل ہی یہ قصہ پڑھا ہے, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے, بہت ہی اعلیٰ درجے کے بزرگوں میں سے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں یا کشف ان کو دیکھا, تو اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھ سے اللہ میں نے پوچھا کہ میرے لیے کیا لایا ہوں. تو اب جو اب یہ ہے, دیکھیں ہمارے اعمال کی یہ حیثیت, انہوں نے کہا اب وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عمل اس قابل نظر نہیں آیا جس کا تذکرہ کر سکے, حالانکہ اللہ والے تھے. کہ اللہ والے کی نظر ایسی ہوتی ہے, اپنے اعمال میں نقص نظر آتا ہے, خرابی نظر آتی ہے. جب اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو, اب وہ جو اعمال پہ نظر ڈالی تو ایک بھی ایسا نہیں ہے, تو ڈرتے ڈرتے کہا کہ یا اللہ میں تو کچھ نہیں لایا, صرف ایک چیز ہے کہ توحید لایا. یہ سوچا کہ توحید تو پکی ہوگی, توحید میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو, تم لیلۃ اللبن بھول گئے, وہ دودھ والی رات یاد نہیں رہی تمہیں, جبکہ تم نے دودھ پیا تھا اور اس کے بعد کسی کو تم نے کہا کہ میں نے دودھ پیا تھا اس وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو گیا. درد پیدا کرنے والے تو ہم ہیں, تم نے اس کو توحید کے خلاف ہی ہے کہ درد ہوا پیٹ میں تو کہہ دیا کہ دودھ پینے کی وجہ سے. اب یہ بڑے گڑبڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لکھا اس میں جو قصہ بیان کیا ہے اس میں, کہ اب تو تم خود اقرار کر چکے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں, ایک توحید تم نے پیش کی وہ تمہاری غلط نکلی, تو اب تم جہنم کے مستحق ہو گئے. لیکن ایک وجہ سے میں تمہیں بخشتا ہوں, وہ یہ کہ ایک مرتبہ ایک بلی کا بچہ سردی میں ٹٹر رہا تھا, تم نے اس کو اپنے لحاف میں لے لیا, اس کو گرمایا, تو اس نے دعا دی, تمہارے لیے دعا دی, وہ دعا میں نے قبول کر اور اس کی وجہ سے میں تمہیں بخشتا ہوں. تو دیکھیں توحید, اتنی بڑی ہستی بھی توحید, توحید کو تو پکا کرنا ضروری ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے تو توحید کو درست کرنے کے لیے عقائد کو صحیح کرنا, اور بحث زیور میں جو عقائد دیے ہوئے ان کو غور سے پڑھیں, اور کفر اور شرک کی باتوں سے بچیں. جو کفر اور شرک کی باتیں ہوں گی تو توحید تو نہیں ہوگی صحیح. اب بہشتی زیور میں ہے
کفر اور شرک کی باتوں کا بیان ہے بہشتی زیور میں, اس میں کئی باتیں لکھی ہیں جن سے احتیاط کرنی چاہیے, وہ میں سناتا ہوں.
کفر کو پسند کرنا, کفر کی باتوں کو اچھا جاننا, کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کرانا, کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پشیمان ہونا کہ اگر مسلمان نہ ہوتے نعوذ باللہ تو فلاں بات حاصل ہو جاتی, اولاد وغیرہ کسی کے مر جانے پر رنج میں اس قسم کی باتیں کہنا, خدا کو بس اسی کا مارنا تھا, دنیا بھر میں مارنے کے لیے بس یہی تھا, خدا کو ایسا نہ چاہیے تھا, ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا جیسا تو نے کیا, یہ سب کفر کی بات ہے. خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو برا سمجھنا, اس میں عیب نکالنا, کسی نبی یا فرشتے کی حقارت کرنا, ان کو عیب لگانا, کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت ضرور خبر رہے, پنڈت یا جس پر جن چڑھا ہو اس سے غیب کی خبریں پوچھنا یا فال کھلوانا اور پھر اس کو سچ جاننا, کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا, جب تو ایسے ہی ہوگا, بزرگ کا کلام کھولا جو نکل آیا اسے ویسے ہی ہوگا, کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی, کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا, یہ سب باتیں وہ ہیں جو توحید کے بالکل خلاف ہیں بلکہ کفر تک پہنچاتی, کسی سے مرادیں مانگنا, روزی مانگنا, اولاد مانگنا, کسی کے نام کا روزہ رکھنا, کسی کو سجدہ کرنا, کسی کے نام کا جانور چھوڑنا یا چڑھانا, کسی کے نام کی منت ماننا, کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا, خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسری بات یا رسم کو مقدم رکھنا, یہ آج کل ایک عصیب بلا ہے, آج یہ خط آیا میرے پاس. اب یہ نیک لوگ, بزرگوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اب اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. دیکھیے ولیمے میں عورتوں کے جانے کو تمام فقہا نے اپنے اپنے وقتوں میں ناجائز فرمایا, اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بہشتی زیور میں دو جگہ اس بات کو لکھا ہے اور درر مختار کا حوالہ دیا, اور یہ بھی فرمایا کہ جب درر مختار میں یہ بات موجود ہے تو مجھے اب کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں, لیکن اس کے باوجود کفار کا طریقہ اختیار کرتے, عورتوں مردوں سب کو جمع کرتے ہیں شادی ہالوں میں, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا تھے, نمونہ, ماننا پڑے گا یا نہیں ماننا پڑے گا, اسوہ تھے, نمونہ تھے, اگر کسی نے اس کو انکار کر دیا تو کیا ہوگا, قرآن کی آیت کا منکر ہوگا اور ایمان سے نکل جائے گا, قرآن کی ایک آیت کا بھی منکر کافر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا اور دوسرے نکاح کیے, ولیمے کیے, تو کیا مقصد تھا, نبی تھے, نمونہ تھے نا, اس لیے کیا کہ یہ تو یہ طریقہ ہے, اور ان طریقوں کو چھوڑ کر ہم کیا کرتے ہیں, کفار کے طریقے اختیار کرتے ہیں. دیکھیے اب بھی خدا کے حکم کے مقابلے میں, خدا کا حکم کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, ان کا کہنا مانو, وہ نمونہ ہے, یہ ہے حکم. خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسری بات یا رسم کو مقدم رکھنا, اپنی طریقے کو مقدم رکھ رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بالکل پسے پوچھ ڈال دیا. اسی طرح سے کسی کے سامنے جھکنا, کسی کے سامنے جھکنا, میں جب شروع میں آیا مکہ مکرمہ تو مجھے ملے حضرت ڈاکٹر عبد الواحد صاحب, تو ہم تو پاکستانی انداز میں جو ملتے تھے نا مصافحہ کرتے وقت ایسے جھک جاتے تھے, حضرت نے کہا یہ تو آپ نے رکوع کر رہے ہیں, یہ رکوع کی حد میں داخل ہو گیا, اتنا نہیں جھکنا چاہیے, یوں سیدھے کھڑے ہو کے مصافحہ کریں. سیدھے کھڑے ہونے کے اوپر مجھے ایک اور بات یاد آئی, ایک مرتبہ کسی شخص نے مسجد میں, ہمارے محلے کی مسجد میں وہ بھی نماز پڑھتا تھا, سعودی تھا, اور اس مجھ سے ملا نماز کے بعد, کہنے لگا بھائی تمہاری نماز, مجھ کو کہہ رہا ہے عربی زبان میں, تمہاری نماز بہت ہم دیکھتے ہیں اور رش کرتے ہیں, اور کیسی اچھی نماز ہوتی. تو میں نے حضرت کو لکھا, دیکھیے یہی ایک کام کرنے کا ہے, اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو بھائی اپنے شیخ کو لکھو پوچھو, اس کے اندر اصلاح کی بات ہوگی کوئی نہ کوئی. چاہے میں نے اپنے حضرت کو لکھا, ڈاٹا ہوئی زمنا صاحب رحم اللہ سو شیخ کو, کہ حضرت یوں کہہ رہا تھا ایک شخص مجھے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں نماز کے لیے تو تھوڑا آگے جھک جاتا ہوں, بے اختیار جھک جاتا ہوں. تو حضرت نے جواب میں کیا لکھا, جواب میں لکھا کہ نماز میں سیدھا کھڑا ہونا سنت ہے. جو چیز جو ہے وہ تو سنت سے طے ہوتی ہے, وہ کسی آدمی کے کہنے سے نہیں طے ہوتی. نماز سنت کے مطابق ہو وہ نماز افضل ہے. تو حضرت نے میرا علاج بھی کیا اور ایک بات ہی بتا دی کہ نماز میں سیدھا کھڑا ہونا چاہیے, لیکن کسی غیر اللہ کے سامنے جھکنا, دیکھیے لکھا ہوا ہے کفر کی باتوں میں, کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا, جن بھوت کے چھوڑ دینے کے لیے ان کی بھیٹ دینا, یعنی سمجھتے ہیں بھوت لپٹ گیا, جن لپٹ گیا, اب اس سے جان کیسے چھوٹے, تو ایک بکرا ذبح کرو. اور بعض یہ کرتے ہیں مکان وغیرہ بنانا شروع کرتے ہیں تو اس پہ ایک بکرا ذبح کرتے ہیں, اور کالا بکرا ہونا چاہیے تاکہ کوئی بلا نہ پڑ جائے. کیا کیا شرکیا, کسی کی دہائی دینا, کسی جگہ کا کعبہ کے برابر ادب اور تعظیم کرنا, کسی کے نام پر بچے کے کان ناک چھیدنا, کسی کے نام کا بازو پر پیسہ باندھنا, شادی وغیرہ پہ کرتے ہیں, سہرا باندھنا, چوٹی رکھنا, کسی کو فقیر بنانا. بعض لوگ نیت کر لیتے ہیں کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو میں فقیر, میں نے دیکھا ہے کیسے بچے تھے, اس کو صبح صبح جو ہے وہ اس کے ماں باپ نکال دیتے تھے, ایک جھولی دی ہوئی تھی, وہ ہر جگہ جا کے بھیک مانگتا تھا, تو انہوں نے منت مانی ہوئی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کو فقیر بناؤں. بتائیے ذرا, شرک اور کفر ہے. اچھی اور بری تاریخ اور دن کا پوچھنا, شگون لینا, کسی مہینے یا تاریخ کو منحوس سمجھنا, یہ ان کے یہاں کفار کے یہاں 13 نمبر کو بڑا منحوس سمجھتے, کسی بزرگ کا نام بطور وظیفے کے جپنا, یا یوں کہنا کہ خدا اور رسول اگر چاہے گا تو فلانا کام ہو جائے گا. خدا اور رسول نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے بس ہے, اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یوں کام ہو. یہ کہہ دینا کہ خدا اور رسول چاہے گا, بظاہر تو بڑی بڑی دینی بات کہہ رہے ہیں لیکن شرک ہے. کسی کے نام یا سر کی قسم کھانا, تیرے سر کی قسم, لا حول ولا قوۃ, دیکھیے شرک کی باتوں میں لکھے. جاندار کی بڑی تصویر رکھنا, خصوصاً کسی بزرگ کی تصویر برکت کے لیے رکھنا اور اس کی تعظیم کرنا. یہ چند باتیں ابھی اور عرض کریں گے انشاءاللہ آئندہ. ہمیں توحید کو تو بالکل پکا کرنا ہے, اس کے لیے بہشتی زیور میں عقائد دیے ہوئے, ان کی ایک فہرست ہے, ان کو پڑھ لیا جائے کہ ان عقائد کے خلاف کوئی چیز دماغ میں بالکل نہ ہو. اور اس کے علاوہ مزید کچھ باتیں ہیں, آج تو وقت ختم ہو گیا. ایک کتاب ہے نعمت ایمان, جس کی اپنے حضرت خبیب رومی صاحب نے تعریف لکھی, تو اس میں بھی بہت سی باتیں دی ہوئی ہیں جو کہ ایمان کے خلاف ہیں اور لوگوں کو اس میں احتیاط نہیں. بس ایک بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ میں اس بیماری میں نہیں مروں گا, شرکیہ بات, کفر والی بات. تو یہ انشاءاللہ آئندہ پڑھتے سنیں, اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور ہم سب کو توحید کامل عطا فرمائے. دیکھیے توحید کے بغیر تو کچھ نہیں, لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ تمام رضائل نفس کو مغلوب کیا جائے. جتنی بھی کفر اور اس کی باتیں نکلتی ہیں قلب میں آتی ہیں وہ انہی رضائل نفس کی وجہ سے آتی ہیں. کہیں حب جاہ کار فرما ہوتی, کہیں حب مال کار فرما ہوتا ہے, کہیں حسد, کہیں عجب, ان سب سے انسان ان چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے. تو اول تو توحید کو سمجھیں اور پھر رضائل نفس کا پورا علاج کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دیں, مجھے بھی دیں, ہم سب کو دیں, عمر بھر اسی میں لگائیں.